رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن مالک کا۔
درود پڑھ دو محمد والے، ماہ مبارک رمضان میں خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ کی اس ببرکت اور پاکیزہ دوران محفل میں ہم تشیع کی برصغیر سے اجتماعی کوششوں کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے موجودہ حالات تک انشاءاللہ پہنچ پائیں۔ تین گفتگو آپ کے ساتھ، تین موضوعات، ایک ہی موضوع پہ تین لیکچرز ہیں، جس میں پہلا دن کل کا تھا جس میں ہم زیادہ تر برصغیر کے اور وہ اہم مواقع یا دوسرے لفظوں میں وہ اہم اور مؤثر ایشوز کے جنہوں نے بہت تیزی سے تشیع کو بنانے میں مدد دی ہے، ہم نے کل کا دن اس موضوع پہ لگایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم پاکستان بننے کے بعد سے جو شخصیات 70 سال یا یوں کہیے انقلاب سے پہلے پہلے تک، 79 سے پہلے پہلے تک کوششوں ہی وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے انشاءاللہ، پھر آخری دن کوشش کریں گے اپنے قریب کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں۔ لیکن آغاز اس ماہ مبارک کے عنوان سے ایک روایت کی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان تین بڑے اہم موضوعات ہیں جو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے۔ ایک ماہ رمضان کا بڑا موضوع روزہ رکھنا ہے، دوسرا ماہ رمضان کا موضوع نزول قرآن ہے، اور تیسرا امام کی نگاہ میں امپورٹنٹ موضوع شب قدر ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان کے ایک موضوع پر، ایک پہلو پر بات کی ہے کہ اخلاص ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے ریاکاری کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایک گھنٹے، دو گھنٹے اور چار گھنٹے کی عبادت میں تو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، لیکن پورے دن کی عبادت میں چھپانا آسان کام نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہنا آسان کام نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو بھی روزہ رکھ لیتا ہے اپنے اندر سے اس ریاکاری کو ختم کر کے اور اخلاص کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے، سیدھا سیدھا روزے کا نتیجہ ہے انشاءاللہ۔ دوسرا جو امپورٹنٹ موضوع بنتا ہے اخلاص کے بعد اس روزے سے، وہ صبر ہے، استقامت ہے۔ انسان صرف گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ بہت سارے حلال کاموں سے بھی، کھانا پینا تو حلال ہے، یہ جو حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ صرف حرام کاموں سے نہیں بچتا بلکہ اسے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ تم کبھی کبھی حلال چیزوں سے بھی بچنا سیکھو۔ ہمیشہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حرام چیزوں سے بچنا ہی انسان کو، اس کے مرتبے کو، اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، بلکہ جب تم حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو تو جو صبر اور استقامت تمہارے اندر وجود میں آتی ہے وہ اس روزے کا لازمی نتیجہ ہے، جو تمہاری زندگی کی حقیقی ضرورت ہے۔ یعنی انسان صابر اور شاکر، صابر صبر کرنے والا اور اس بنیاد پر قانے قناعت کرنے والا، یہ اتنی قیمتی خصوصیت ہے اگر انسان کے اندر وجود میں آ جائے کہ وہ مشکلات پر جب صبر سیکھ لے گا تو مشکلات پر بھی کرے گا اور اگر وہ مشکلات پہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے کہ جو روزہ اسے پریکٹس کروا رہا ہے, تو آپ سمجھیں ایک استقامت رکھنے والی شخصیت, یعنی ایسی شخصیت اس کے اندر وجود میں آتی ہے کہ جو اس کو کسی بھی موضوع پہ صبر کے ساتھ قیام کرنے کی دعوت دیتی ہے, استقامت کی دعوت دیتی ہے. ابھی جو ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے نا اخلاص کے بعد, وہ واقعی مشکلات پہ صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, یا مشکلات پہ استقامت یعنی قیام کرنا کھڑے رہنا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو روزہ انشاءاللہ ایک بڑی خصوصیت جو انسان پیدا کرتا ہے وہ استقامت ہے اخلاص کے بعد, یعنی صبر ہے, اور صبر کے ساتھ ساتھ استقامت اس کے لاتے بھی نتیجہ ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کی پرورش ایسی ہو کہ ہم جہاں مخلص اور اخلاص اللہ کے بندے بن سکیں, مخلص بندے بن سکیں, وہاں مشکلات پر صبر کرنا اور مشکل حالات میں استقامت. خدا انشاءاللہ ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات کے جو ماہ رمضان میں خدا چاہتا ہے ہمارے وجود کا حصہ بنے, خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان خصوصیات سے جلد از جلد ہم امکانات فرمائیں. جو موضوع چل رہا تھا اس میں ہم نے خلاصہ نہیں کروں گا کیونکہ کل بہت ہی زیادہ آرام آرام سے اور سمجھا سمجھا کے بات کی تھی, اس لیے ضروری نہیں کہ اس کی تکرار ہو. آگے سے سفر کو شروع کرتے ہیں. ہم آپ کو برصغیر کے حوضۂ لکھنؤ اور اس کے بعد اس کی بہت اعلیٰ پروڈکٹ قیمتی شخصیات وہ افراد کے جو اس تسلسل کے ساتھ آپ کو ملے, ان میں ہم نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت مرتضی حسین صدر الفاضل تھے. مرتضی حسین صدر الفاضل یہ 85-86 میں رحلت فرما گئے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہم پلہ قرار پائے تھے ناصر مکرم شیرازی کے, جو ناصر مکرم شیرازی سے مرجعیت ہے, یہ اس سطح کی کلاس فیلو اس سطح کی شخصیات تھیں جو برصغیر سے آئی ہیں. پھر مفتی جعفر حسین صاحب کا تذکرہ کیا ہم نے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے کہ جو ہم سے چھپے ہوئے, ان کا ایک علمی خزانہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ترجمہ تھا صحیح سجادیہ اور نہج البلاغہ کا. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ ان کی اجتماعی کوششوں میں ایک تو سیاسی موضوع بھی تھا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹ ان کے موضوع پر آ جائیں ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. اور 1960 پاکستان وجود میں آ گیا. پاکستان کو وجود میں لانے میں بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے شیعوں نے, شیعہ قیادتوں نے اپنا رول پلے کیا. معروف اگر ہو گئے تو وہ راجا صاحب محمود آباد ہو گئے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پاکستان کے بننے پر لگا دیا, بہت بڑی شخصیت تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس سب انہوں نے لگا دیا اور یہ پاکستان وجود میں آ گیا. آنے کے بعد پھر مسلسل یہاں پر جو اختلافات تھے, ہم نے کہا کہ اس میں ضابطۂ اخلاق بنانے کی باتیں ہوئی ہیں اور اس میں تعلیمی نظام بنانے کی باتیں بھی ہوئی ہیں, اور شیعہ شخصیات سے کہا گیا کہ یہ کام کریں, لیکن وہ پایہ تکمیل تک پہنچا نہیں, وہ ضابطۂ اخلاق استفادہ ہوا نہیں. کیونکہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا, جس تفکر نے پاکستان بنایا تھا, وہ فکر کبھی بھی پاکستان پر غالب ہو نہ پائی. کبھی بھی پاکستان پر اس فکر نے حکومت نہیں کی. زیادہ تر مخالفین نے اس پاکستان کو, وہ جو پہلے پاکستان کے مخالف تھے, دوسرے لفظوں میں انگریزوں نے ایک بہت لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے اسلامی دنیا کے لیے بھی, یورپ کے لیے تو کی ہوئی ہے, اسلامی دنیا کے لیے بھی کی ہوئی ہے کہ کون کب کس وقت حکمران بنے گا. باقاعدہ وجود میں لاتے ہیں, خاندان وجود میں لے کر آتے ہیں. وہ کبھی آپ کو موقع ملے صدام کی تاریخ پڑھیے, صدام کی تاریخ پڑھیے گا. تو اگر عراق پر ایک ایسا حکمران لے کر آنا ہے جو اس طرح کے کام کرے, تو اس میں اس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے, اور اس طرح کی خصوصیات کے لیے اس طرح کے ماں باپ ہونے چاہیے. حلال و حرام ہو, جائز و ناجائز ہو, فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے ماں باپ کا کراس صدام بنے گا اور پھر وہ مسلط ہو جائے گا. اگر آپ اسی کی تاریخ پڑھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بہت پلاننگ کی ہوئی ہے, عرب دنیا کے لیے بھی کی ہوئی ہے, اسلامی دنیا کے لیے بھی کی ہوئی ہے, یورپ کے لیے بھی کی ہوئی ہے, کہ کس طرح کے خاندانوں کو ہمیشہ حکمرانی. جیسے کہ ابھی عمران خان نے موضوع, بلکہ کسی اور نے میڈیا پہ موضوع اٹھایا نا, کیا کہتے تو ہیں کہ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے یا نواز شریف مسلم لیگ جمہوری پارٹی ہے, لیکن کبھی بھی وزیر اعظم, کبھی بھی وزیر خارجہ, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہمیشہ شریف خاندان کا کیوں ہوگا، ہمیشہ زرداری اور بھٹو خاندان کا کیوں ہوگا؟ آپ کی کوئی پارٹی میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے. ہاں مگر یہ جیل میں ہوں آپ لوگ یا آپ کے پاس مرد نہ بچا ہو تو پھر آپ یوسف زادہ گیلانی یا کسی کو لا کے پڑا کر دیتے ہیں. لیکن بات اصل میں یوں ہی ہے کہ کچھ خاندانوں کو اس پاکستان پر اس پورے 70 سال کے اندر بنایا اسی لیے گیا ہے کہ حکمرانی آپ نے کرنی ہے. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، برصغیر پاکستان میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں گے ایسا ہی ہے، حکومتی اسٹرکچر ایسا ہی ہے. یعنی کوئی بھی شخصیت اتنی آسانی سے وہاں کے سارے قانون توڑ کے، سارے جو انہوں نے اپنے طور پر قانون بنائے مجھے نظر نہیں آتے، توڑ کے کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ کسی سیٹ کو نہیں لے سکتی ہے، بلکہ ایک سسٹم ہے پورا، اس سے گزر کے آئے گا، ان کو یقین ہو جائے گا، پھر وہ اس کو. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جو اس پاکستان کے حامی ہی نہیں تھے، یعنی دوسرے لوگوں میں اس طرح کے نظریاتی اور ملک کے حامی نہیں تھے. ہاں اگر یہ آزادی جو بھی مل رہی ہے، اگر یہ سرزمین جو ہند کی کہلاتی تھی یا برصغیر کی کہلاتی تھی اس کو توڑنے کا عمل ہے اور اس کے بعد حصے بنانے کا اور حصے بنا کے قبضے میں دلینے کا، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کوئی نظریاتی ٹکڑا ہو رہا ہے اور نظریاتی ٹکڑا جو ہے وہ پھر بعد میں واقعی اسلام کی بنیاد پر پنپے گا، ایسا نہیں چاہتے ہم. یعنی اس زمان کی ایسی کوئی سازش دوسرے لفظوں میں جو بھی اس نے پاکستان کے لیے کیا اس کا نتیجہ اگر یہ نکلتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست بنے تو نہیں، اور اگر یہ انہی کی غلام کو ریاست بن رہی ہے تو ٹھیک ہے. تو ہم کہتے بھی ہیں کہ انگریز چلا گیا گوری چمڑی والا، چھوڑ گیا کالی چمڑی والا، وہ اپنی ہی اولادوں کو، ناجائز اولادوں کو چھوڑ گیا جو پر پاکستان پر اس وقت سے لے کر آج تک. اس لیے کبھی بھی یہاں پر فرقہ وارانہ آہنگی وجود میں نہیں آئی، کبھی بھی یہاں ضابطہ اخلاق گروہوں کے درمیان نہیں بن پایا. یہ بننے کے بعد سے لے کر ہی اور آج ہندوستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مودی کس طرح سے دوبارہ ایک اور اسی بدن سے موڈ میں ہے کہ ٹکڑا نکلے اور وہ ٹکڑا ایسا ہو جائے کہ جس میں یعنی وہ پھر مسلمانوں کو دھتکار رہے ہیں، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ شاید 10% بھی نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس وقت وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ. صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے، اندر پورے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر صوبے میں ہو رہا ہے. یہ تو آپ اللہ اکبر خاتون اور ایک لڑکی نے کہہ دیا اور وہ روڈ پہ نکل آئی اور وہ پھر مشہور ہو گئی بات، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدھ خطے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے پردے پر پابندی لگی ہے. لیکن یہ پورے ہندوستان کے اندر فٹ گیا ہے، وہاں سے مذہبی رسومات ختم کر کے مسجد کو مندر بنانے والی بات، خواتین کا حجاب چھیننے والی بات بار. تو یہ تو برصغیر میں آج ہو رہا ہے، دوسرے لفظوں میں آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ برصغیر میں اس طرح سے ہو رہا تھا. آپ نے ریاست حاصل کی اور آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کو آزادی مل گئی ہے، لیکن جیسا کہ کل بھی ڈسکشن ہوا کہ وہ ادھوری آزادی رہی کہ جس میں جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہی آگے ہے کرسی، آگے تشریف لے آنا، آگے ہے کرسی، آگے کرسی درود پڑے محمد والے. انہوں نے حکومت کی اور وہ ضابطہ اخلاق کبھی بھی اس پاکستان کے اندر کہ جو شاید قائد اعظم چاہتے ہوں کہ ایسا کوئی ضابطہ اخلاق بن جائے، یا اس زمانے کی نظریاتی شخصیات کے جو پاکستان بنانے والی چاہتی ہیں ان کی ضابطہ اخلاق بن جائے، لیکن وہ بن نہیں پایا. جب بن نہیں پایا تو یہاں شروع سے متعصبانہ، یہ نہیں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کورس کی بات چل رہی ہے، وہ سلیبس جس کی آج بات چل رہی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ فرقہ واریت اور زیادہ عروج پر آئے گی. نہیں، میں آپ سے کہنا چاہوں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس میں جتنے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ہوں، چاہے معیشتی ہوں، چاہے عدالت کی ہوں، چاہے فلانی ہوں، سب کے اندر جو تقویت پاتا ہے نا وہ اختلاف ہے، وہ جھگڑا ہے، وہ ایک دوسرے سے دوری ہے. یہ مسلسل، یعنی چاہے مدارس ہوں، چاہے اسکولس ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اور وہ ضابطہ اخلاق نہیں بن پایا اور یہ سلسلہ جاری رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 1960 میں تحریک اٹھتی ہے سید محمد دہلوی، جو مشہور تحریک ہوئی. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ تحریک اٹھی ہوئی ایسی پاکستان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ مطالبہ ہی، یعنی دو مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. پہلا یہی ہے کہ بھائی سلیبس کے اندر ہمارا ہمیں حصہ دو، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمیں اب سلیبس کے اندر شیعہ اسلامیات پڑھانے دو، آسان زبان میں آپ سے کہوں. یعنی وہ سلیبس کا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ایک دوسری موقفات کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی تحریک موقفات کے نام پر ہے کہ جو وقف کر دیا گیا، جو چیز ہم چھوڑ کر آئے، تشیع تو چھوڑ کر آئی ہے ہندوستان میں، اس کے بدلے جو کچھ ہمیں پاکستان میں ملا ہے، اہل سنت دنیا چھوڑ کر آئی ہے بہت ساری چیزیں، اس کو بھی پاکستان کے اندر ملا ہے. موقفات آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس میں بلڈنگز ہو سکتی ہیں، اس میں زمین ہو سکتی ہے، اس میں دریا ہو سکتا ہے، اس میں باغات ہو سکتے ہیں، اس میں درخت ہو سکتے ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں. یہ موقوفات ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اس سے آمدنی حاصل ہوگی وہ شیعہ مذہب کی طرف جائے گی. ہم اسے موقوفات کہتے ہیں، اور یہ موقوفات کا سبجیکٹ ہے مذہبی اور اسلامی، اور بہت شاندار ہے اور اتنی تاکید ہوئی ہے. اور الحمد للہ مخیرین اپنے جاتے وقت کچھ گھر، کبھی کوئی باغ، کبھی کوئی پہاڑ، کبھی کوئی ایسی چیزیں وہ وقف کر جاتے ہیں، کوئی مدرسے کے نام، کوئی اسکول کے نام، کوئی یتیم خانے کے نام، کوئی فلاں کے نام، کہ پھر اس کا سارا سرمایہ ہمیشہ پہ لگتا رہتا ہے. اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو پاکستان کے اندر اچھے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے پیچھے اس طرح کے موقوفات ہیں. تو ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو اسلامی موقوفات ہمیں ہندوستان سے آنے کے بعد ملیں، سے نو دہلی، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دیے جائیں. اور اسی طرح سے تناسب برابر کا صحیح طرح سے رکھا جائے اس سلیبس میں جو بنایا گیا ہے، اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. یہ دو موضوعات ہیں جو 1960 کے اندر جو تحریک شروع ہوتی ہے، اس کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یعنی وہ وہاں پر اپنے شیعہ مفادات کے تحفظ کے لیے اسی طرح کی گفتگو چلتی ہے، 60 سے بات شروع ہوئی ہے. اس کے بعد ان کی رحلت ہوتی ہے، اور پھر شخصیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سامنے آنے والی وہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے. جب ان کی شخصیت سامنے آتی ہے تو یہ شروع میں تو وہی ساری باتیں کر رہے ہیں جو سید محمود دہلوی صاحب جہاں پر کام کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ضیاء الحق کا دور ہے، اس کی ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، بھٹو جو ہے وہ پھانسی دیا جا چکا ہے، اور یہاں اور شدت کے ساتھ بھٹو نے جس طرح سے پھر قبضہ کرنا شروع کیا تھا چیزوں کے اوپر، اس نے تو اس نجات حاصل کرنے کے لیے ضیاء الحق نے نجات حاصل کرنے کے لیے بھٹو کے نظریے سے، جو بھٹو بہت تیزی سے مقبولیت پا گیا تھا، اس کا نظریہ تو زندہ تھا، وہ مر گیا تھا، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مذہبی لبادہ اوڑا ہے. مذہبی لبادہ اوڑا تو سب سے پہلے اس نے جس نظام کی بات کی اس زمانے میں شروع ہو گئی، نظام میں مصطفی کی باتیں ہو رہی ہیں، شریعت بل کے نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں، جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں پھر دوبارہ تشیع کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور کئی قانون کے بعد جو خطرناک قانون بنا جسے ڈائریکٹ تشیع، وہ ہم نے دیکھا کہ بھائی کے 1979 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بکھر میں وجود میں آ گئی ہے، اور قیادت اس کی مفتی جعفر صاحب کے پاس ہی ہے. 1979 مفتی جعفر صاحب کے پاس قیادت ہے کہ جو بکھر میں وجود میں آ رہی ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اب یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بڑا کلیئر تھا اس زمانے، بڑا کلیئر تھا کہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعت ہے اس کے لیے کم سے کم شیعہ نفاذ ہونا چاہیے قوانین کا، ہمارے جو شیعہ قوانین ان کا نفاذ ہونا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ، یہ وہ غلط بات تھی کہ جو پھر ضیاء الحق نے استعمال کر کے اور پھر سعودی عرب ادارہ استعمال کر کے پھر وہابیت کو وجود دیا اور ہمارا قتل عام شروع کیا، اور پھر بار بار ہم کو تانا دیا کہ آپ نے جو جھگڑا شروع کیا ہے آپ نے کہا نفاذ فقہ جعفریہ، جبکہ بات یوں نہیں تھی. اگر اس کو ماضی کے تناظر میں دیکھا جاتا تو ہم نے آپ سے کہا کہ 1960 سے چلنے والی وہ تحریک جو پاکستان کی سطح کی تحریک تھی، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے حقوق پر لڑنے والے گروہ بہت تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو باتیں ہم سے اس زمانے میں طے ہو گئی تھی جب پاکستان بن رہا تھا، کم سے کم وہ حقوق تو ہمیں دیے جائیں. یہ وہ شخصیات تھی جو وہ مطالبات کر رہی تھیں. اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پہنچے، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ سب کے اوپر نفاذ فقہ جعفریہ ہو. ہم نے کہا کم سے کم شیعہ حقوق ان کو حاصل ہونے چاہیے، کہ جتنی شیعہ یہاں پائی جاتی ہے، جن علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس میں گلگتستان ہے، پرچنار ہے، یہ بکھر اور لہیا کا علاقہ، آج 1 کروڑ سے زیادہ شیعہ آبادی ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے. بلکہ آپ سرائکی بیلٹ اگر پوری لگائیں، سرائکی بیلٹ آپ کو پتا ہے پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہے، کم سے کم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک لوور پنجاب کہلاتا ہے جس کو سرائکی زبان، اور پھر جب یہ بھاولپور سے اوپر چلے جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جھنگ تک تقریباً ایک پھر بھی سرائکی اور پنجابی مکس ہے، لیکن جب جھنگ سے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ ہم ساہیوال سے اوپر چلے جاتے ہیں یعنی لاہور کی طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرف سے اگر آپ رہیں تو ڈیرا اسماعیل خان سے جب اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ پنجابی علاقہ شروع ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ سنتے ہیں چکوال، اور چکوال کے اوپر جتنا پنڈی اور منڈی کے اوپر پھر یہ سارا، تو یہ لوور پنجاب اور اپر پنجاب کا ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، یا سرائکی اور پنجابی کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے. اس سرائکی بیلٹ کے اندر آج 1.5 کروڑ سے زیادہ تشیع ہے، آج 1.5 کروڑ سے زیادہ تشیع تو معمولی بات نہیں ہے. اچھا فتنہ اور فساد بھی یہیں سے نکلتے ہیں، میں کہ میرا کل کا موضوع ہے موجودہ حالات تشیع کو بیان کرنے، کل کا موضوع ہے میرا. لیکن بہرحال یہ سارے ہم آبادیوں کی بات کر رہے ہیں، اکثریت کی آبادی جہاں پر ہماری ہے وہاں پر ہماری فکر کا نفاذ ہونا چاہیے. بات یوں ہو رہی ہے یعنی پالیسی ہمارے اپنے ہونے چاہیے، ایجوکیشن ہماری اپنی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات خود ہم حل کر لیں، اور جہاں ہمیں موقع مل گیا جیسے آج بلتستان کے اندر آپ کے جو نماز جمعہ پڑھانے والے شیخ جعفری صاحب ہیں جو مرکز سنبھالتے ہیں، وہاں پر ابھی ہمارے شریعت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر ہمارے سارے کیس مسجد کے اندر ہی جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک شریعت کورٹ بنی ہوئی ہے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فقہ جعفری کے مطابق ہوتا ہے. ہم اسی طرح کا ایک مطالبہ کر رہے تھے، نہ یہ کہ پورے پاکستان پر نفاذ فقہ جعفری کی بات ہو رہی تھی. لیکن دشمن نے اس کو کسی اور طرح سے بیان کیا تھا، اللہ نے استفادہ کیا، اس کو یہ اختلاف چاہیے تھا، اس کو فرقہ وارانہ اختلاف چاہیے تھا، اس کو زبان کی بنیاد پر اختلاف چاہیے تھا، اس کو صوبوں کی بنیاد پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر اس کو اختلاف چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جتنا مختلف جتنا ہم لڑیں گے آپس میں اتنا جو ہے وہ پنپے گا، اور وہ پنپ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ ہے ضیاء الحق کی پاکستان کے اوپر، 11 سال وہ اوپر مسلط رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہی جو اس نے کیا ہے، قوم پرست آرگنائزیشنز وجود میں لایا، یہ ساری اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر قوم کے اندر جو ہے نا وہ قوم پرستی کی بنیاد پر علیحدگی کا ایک تصور موجود ہے۔ اگر اسلام نہیں ہوگا تو پھر یہ تصور علیحدہ علیحدگی پسندی جو کہ قوم زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ موجود ہوتا ہے، یہ عنصر ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ اقبال بھی اس کو کہہ چکے ہیں اپنی زبان میں، بہترین انداز میں اقبال نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ میں در شعر کو یاد کر پڑھتا ہوں، درود پڑھا محمد والے محمد پہ، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں ان تازہ خداؤں میں، بڑے بڑے وجود میں آ رہے ہیں نا خدا، اس سے کیپٹلزم اور سوشلزم کا عروج تھا، یہ اقبال جب باتیں کر رہے ہیں، جنگ چل رہی تھی آپس کی، تو اقبال یہ فرما رہے ہیں۔ اور بہت زیادہ قوم پرستی تھی، ترکی قوم پرستی ایک طرف تھی، ترکی ایک طرف جو ہے وہ عرب قوم پرستی تھی، ایک طرف ایرانی قوم پرستی تھی، تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی جو ہم تازہ خدا بنا رہے ہیں نا، خدا کو چھوڑ کے ان میں جو سب سے بڑا خدا بن رہا ہے نا آہستہ آہستہ، وہ وطن ہے، یہ وطن بن، وہ الگ چیز ہے۔ وطن کی محبت جو اسلام کا تقاضا ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وطن سے محبت وہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن پرستش کی بنیاد پر، وطن پرستی کی بنیاد پر، قوم اور زبان کی بنیاد پر کسی کو دھٹکار کر اپنے حصے کو حاصل کرنے والی بات، توڑنے والی باتیں کرنا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی جو چپک گیا نا اس وطن پرستی سے، قوم پرستی سے جو چپک گیا وہ مذہب کا کفن ہے، اس نے ایک طرح سے کفن اوڑھ لیا ہے، یعنی مذہب کو کفن پہنا دیا اپنے فکر کے مطابق، جو نظریے سے قائم کیا ہے مذہب کو کفن پہنا دیا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، اقبال نے کہا جملہ۔ اب یہ ضیاء الحق کو چاہیے تھا یہ سارا کام، عروج پر آ گئے ہم فرقہ وارانہ جنگ کے اعتبار سے، جہاں قوم پرستی کی بنیاد، زبان پرستی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ سندھو دیش آپ دیکھتے ہیں، پختونستان کی باتیں چلتی ہیں، سیراکستان کی باتیں چلتی ہیں، اسی طرح سے مہاجرستان کی باتیں چلتی ہیں، اور پھر فرقہ وارانہ تقسیم، اور پھر سیاسی تقسیم، یہ اتنی خطرناک تین چیزیں وہ بوئی ہیں اس نے کہ آج تک ہم وہی کاٹ رہے ہیں، جو اس نے بویا ہے ہم وہ کاٹ رہے ہیں، یعنی آج تک ہم اس کی ہوئی سازشوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں جو وہ اس پاکستان کے خلاف کر کے گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک دم افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی اور امریکہ کو ضرورت پڑی پاکستان کی، سعودی عربیہ کے ذریعے سے ایک مذہبی ایلیمنٹ وجود میں لائے، مذہبیت میں تکفیریت، اسے اس میں انتہا پسندی، وہاں بھی نظریہ موجود تھا، لیکن یہ کہ واجب القتل جو ان کو نہ مانے، یہ والا نظریہ پھر اس بات سے آتا ہے، اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک بہت ہی خطرناک سیاست پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے، جس کو انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گا کہ اور تفصیل سے بیان کروں۔ اب مفتی جہاں صاحب کی جو کوششیں ہیں، الحمدللہ جب ضیاء الحق نے ایک قانون پاس کیا، یہ موضوع کا انتخاب میں نے کیا بھی اسی لیے تھا، جب یہ طے پا رہا تھا کہ آپ جوانوں سے کس موضوع پر بات کرنی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس موضوع کو بیان کرنے دیں۔ اس کے پیچھے ایک فکر تھی، فکر یہ تھی کہ اگر یہ باتیں آپ تک نہ پہنچیں، آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا ہوتی کہ جو موجودہ مسائل چل رہے ہیں اس کی جڑیں کہاں پر ہیں، جب آپ کو جڑ کا پتہ نہیں ہو نا تو آپ کبھی بھی مسئلے کو صحیح طرح سے سیدھا کر نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہیں بھی کہ یار موجودہ اختلافات کو ختم کرتے ہیں، اتحاد کو وجود میں لے کر آتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ جب تک تاریخ کو نہیں پڑھیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ یہاں پر درخت کے جڑ کو نہ دیکھیں، آپ نے اس پتے کو ادھر ادھر کر دو، اس پھل کو ادھر ادھر کر دو، اس تنے کو ادھر ادھر کر دو، بھائی مسئلہ تنوں میں، پھلوں میں، پتوں میں نہیں ہے، یہ تو اس جڑ کے اندر ہے جس کی وجہ سے سب نظر آتا ہے، آپ کو کہیں وہاں جا کے سمجھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اگر روایت، یہ روایت گری کہلاتی ہے، اگر یہ روایت جو ہے اس میں ہم وہ سینئر جو ابھی زندہ ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ زمانہ دیکھا ہے، شہید حسینی کا زمانہ دیکھا ہے، مفتی جعفر صاحب کا زمانہ دیکھا ہے، اور زندہ لوگ ہیں، اگر آپ ان کی زبان ہی نہیں سنیں گے تو پھر یہ روایت رہبر موسم کے بہت دشمن کرے گا، جب وہ روایت دشمن کرے گا نا پھر وہ اپنے مطلب کی باتیں آپ کے سامنے رکھے گا. دو باتیں ہوگی. تیسری بات جو الحمدللہ مجھے اس کے اوپر مہر لگا دی رہبر معظم نے, وہ جہاد تبعین کا لفظ استعمال کیا. آپ دیکھیں چند سالوں پہلے رہبر نے کہا جہاد تبعین کا, جیسے تبعین یعنی بیان کرنا, تبعین یعنی بیان کرنا, واضح کرنا. جہاد تبعین رہبر نے کہا کہ اگر امام خمینی کی تحریک کو ہم انقلابیوں نے بیان نہیں کیا تو پھر اس کو دشمن روایت کرے گا. آپ نے دیکھا آپ برے صغیر کی اکثر تاریخ پر کتابیں اٹھائیں, برے صغیر کی تاریخ پر کتابیں اٹھائیں آپ, تو آپ کو ساری کتابیں انگریزوں میں لکھی ہوئی ملیں گی جس کو آپ مستشرق کہتے ہیں. اب وہ مستشرق کتابیں لکھ کے برے صغیر کو بیان کرتا ہے, یا ہمارے بنیادی اختلافات کو جو اسلام میں فرقوں کی وجہ سے آئے, زیادہ تر کتابیں آپ کو انگریزوں کی ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والوں نے اس میں سب سے کم روایت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو بڑی بڑی تاریخیں بھی لکھوائی ہیں ابن عباس نے لکھوائی ہیں, ابن عباس نے بھی ایک سیاست کے تحت ساری تاریخیں لکھوائی ہیں جس کی بنیاد پر آج یہ فرقے وجود میں آئے. پھر فرقوں میں جو آپ کو وزن نظر آتا ہے یہ ان کتابوں کا نتیجہ ہے کہ جو بنو عباس نے لکھوائی تھی بوس کی بنیاد پر, کہ اس نے کہا تھا بھائی کسی اسلام کو تو کسی جگہ محفوظ کرو تاریخ بنا کے, ورنہ ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی, یعنی کیا ہو گیا رہا, بنو عباس کا خلیفہ آ کے بیٹھتا ہے اور اسے یہ بات بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے تو بات آغاز کہاں سے کیا کرتے تھے. بنو عباس کے خلیفہ بالکل ہی فارغ ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ میں سے شروع کے جتنے بھی خلیفہ ہیں اس ایک خبیث کے علاوہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا, باقی سب لوگ ظاہری بیٹھا ہوا خیال رکھتے تھے کہ بیٹھنا کیسے, اٹھنا کیسے, ملنا کیسے, نماز پڑھانی ہے. آپ دیکھیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ باقاعدہ جماعت کراتے ہیں, خلیفہ ہو گئے, خلیفہ ہو گئے جماعت کراتے ہیں, تو ان کو ظاہر کا خیال رکھنا پڑتا تھا. لیکن جب بات بنو امیہ سے بنو عباس تک پہنچی نا تو وہ ظاہر بھی ختم ہو گیا. وہ تو بندروں کو لے کے باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ گئے, وہ باقاعدہ گانے بجانے کی محفلیں شروع ہو گئیں وہاں پر, تو باقاعدہ گانے بجانے کی محفلیں دربار میں شروع ہو گئیں وہاں پر. اس طرح سے آیا عیسائی اور بنا کہ اس نے سارا اسلام ہی فارغ کر دیا. تو پھر بنو عباس نے کہا بھائی کچھ تو محفوظ کر لوں تاکہ ہمارے آنے والے خلیفوں کو کاپی کرنے میں آسانی ہو. حقیقت میں تو انہوں نے رسول اللہ کی تاریخ نہیں دیکھنی تھی, کاپی کرنے میں آسانی ہو, یہ لفظ باقاعدہ موجود تاریخ کے اندر کہ کاپی کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان روایات کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے موضوعات کو دیکھا ہے بغیر تعصب کے اور بغیر ملاوٹ و تحریف کے, اگر انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ گزشتہ سے بالکل منقطع, گزشتہ سے منقطع. کبھی بھی آگے کے حالات کو بہتر کرنے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یہ دو اور دو چار کی طرح ہے, نہ یہ کہ بہت بڑا فلسفہ جو بیان ہو گیا, نہیں کوئی بہت بڑا فلسفہ بیان نہیں ہوا, یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا. اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اس موضوع کو دیا جائے. اب ہم اس کے اہم موضوعات کی طرف جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے. ہم نے کہا کہ مفتی جعفر صاحب نے 1979 کے اندر تحریک اتفاق سے انقلاب بھی آیا ہوا, انقلاب آیا ہوا, ہمیں جہد مل گئی. ابھی تک ہم اپنے حقوق کی بات کیا کرتے تھے, اب ہم نے کہا نہیں بھائی تشیع حقوق نہیں, ملک میں تو اصل اسلام غائب ہے, اصل اسلام کی نفاذ کی بات کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن کے لفظ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ کہیں کہ ہم نے بہت شاندار ایک موڑ لیا ہے. ہم نے وہ لیا ہے کہ جو ہمیں اب سمجھ میں آیا, اس سے پہلے ہم کبھی بھی امام زمانہ کے ظہور کے میدان اور زمینیں کو فراہمی کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, ہمیں سلیبس کے اندر ہمارا رول چاہیے, ہمیں عدالتوں میں اپنا کردار چاہیے, ہمیں مسجدوں میں اپنی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی کے اندر جو ہے وہ سڑکوں پہ اپنے پرمٹ چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے, چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں نا, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے. وہ تو پڑوس میں انقلاب آیا, امام خمینی نے میری پوری جہد دی, انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو کر رہے ہو, یہ سب تو ہو ہی جائے گا, بڑی بات مانو. اور بڑی بات کیا مانگنی ہے, بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ اکبر, پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بات کرو, اسلامی نظام کی بات کرو, نہ کہ شیعہ نظام کی بات کرو, اصل نظام کی بات کرو, اسلامی نظام کی بات کرو, یعنی اس طرح سے اس مطالبات کو. اب جب ہماری قیادت کو اس طرح دیکھنے شروع کیا نا, اس طرح خمینی کو سمجھ گیا تھا استعمار, کہ خمینی کی چیز ہے, خمینی کو استعمار سمجھ گیا تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس فکر کو آیا ایران پاکستان کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, پتہ چلا ہو گیا, یہاں پر صرف شیعہ نہیں سنی بھی متاثر ہو رہا تھا, صرف شیعہ نہیں کہتا تھا خمینی چاہیے, یہاں کا سنی بھی کہتا تھا خمینی چاہیے, سب نے کہا بھائی خمینی چاہیے ہم کو, ہمیں تو ایسا لیڈر چاہیے. اب یہ بات پاکستان میں عام ہو گئی. سب سے پہلے پتا ہے شیعوں سے پہلے جماعت اسلامی نے حمایت کی ہے, یعنی پاکستان کے اندر مودودی صاحب پہلے حامی ہیں, ہمارے خطبہ اور ہمارے علماء بعد میں حامی ہو رہے ہیں, اور یہاں سنی اور جماعت اسلامی اور اس طرح کی پڑھی لکھی شخصیات جو زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور ایک کیونکہ اخوان المسلمین کی تحریک ہے جو چل رہی ہے عرصہ دراز سے, یعنی کم سے کم بھی اس کی عمر جو ہے وہ اس وقت انقلاب جب آیا ہے تو 70-80 سال ہو چکی تھی. اخوان المسلمین کی تحریک جو مصر سے اٹھی ہے لیکن صحیح طرح سے پنپی جو ہے وہ ترکی کے اندر, اور پھر ایسا تھا شام میں, اردن میں, لبنان میں, ہر جگہ پہ اخوان تھی, اور وہی ہمارے یہاں بھی جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہی تھا اس کا، یعنی یہاں سید قطب ہے، یہاں حسن بنا ہے، جہاں پر مالک بن نبی ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی شخص موجود ہی بھی تھی. یعنی اس پورے سسٹم کی جو اخوان المسلمین کے نام سے ایک مزاحمتی تحریک استعمار کے خلاف اور اسلامی نظام کو دوبارہ نافذ کرنے کی باتیں، خلافت کو لانے کی باتیں کر رہی ہے، وہ تحریک تو موجود تھی. تو کیونکہ یہ لوگ پہلے سے شعوری طور پہ سیاسی تھے، مذہبی سیاسی، ان کی سمجھ میں پہلے کچھ نہیں کر پائے. ہم اتنے عرصے سے تحریک چلا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پائے، اس نے کچھ کر تو دیا ہے. یہ سارے کے سارے حامی ہو گئے. یہ سب ابتدا میں امام خمینی کے حامی تھے، روح اللہ خمینی کے حامی تھے. ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ شاہ، ان کو پتا تھا کہ ایران، ان کو پتا تھا یہ تو اس علاقے کے اندر ایک چھوٹا اسرائیل ہے، چھوٹا اسرائیل ہے. کوئی اس میں شک نہیں تھا کہ بڑا اسرائیل وہاں پہ تھا، چھوٹا اسرائیل ایران تھا. شاہ کے زمانے میں عربوں کو پولیس مین کے طور پر رکھا ہوا تھا عربوں کے لیے، کہ کوئی عرب کوئی جھگڑا کوئی نخرے کرے، اسرائیل کو آئل نہ دے، گیس نہ دے، یا کوئی اور بات ہو، تجارت نہ ہو، زمین نہ دے، آسمان نہ دے، یا پانی نہ دے، تو فوراً ایران آتا تھا، شاہ آتا تھا، کہتا بھائی ہم ہیں نا تمہارے خادم. یعنی جو جانتا تھا شاہ کی پوزیشن کیا ہے، خصوصاً اخوان المسلمین جانتی تھی. ان کو جب پتہ چلا کہ خمینی نے یہ تو 2500 سال شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا، یہ سارے اس کے حامی ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ سسٹم بہت زبردست ہے. اب جیسے ہی سب حامی ہوئے، خصوصاً اخوان المسلمین حامی ہوئی، تو پھر ایک تحریک جس کو آپ دیوبند تحریک کہتے ہیں، جو بعد میں تبدیل ہو گئی وہابیت، اب وہابیت سے سلفیت، اور سلفیت سے تکفیریت تک پہنچی ہے. یہ پھر ایک وجود میں، یہ بات ہے کہ سلفیت وہابیت کا پرانا نام ہے، استعمال ہوتا تھا یہ سلفیت. ابھی بھی عرب دنیا میں چلے جائیں تو لفظ وہابیت کم ہے، وہابیت زیادہ تر آپ کو برصغیر سننے کو ملے گا، یعنی اسی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، لیکن سلفیت زیادہ سننے کو ملے گا. سلفیت پہلے بھی ایک تحریک موجود تھی. انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمیں ایران کے انقلاب کو روکنا ہے تو سلفیت کو پنپنا ہوگا. یہ امریکہ نے اسرائیل سرمایہ لگایا، سعودی عربیہ پہلے سے موجود تھا، زمین فراہم تھا، انہوں نے اٹھا کے پاکستان کا استعمال کیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی اب یہ ایک طرف ہو رہا ہے جو روکنے کی کوشش ہے خمینی کے انقلاب کو، دوسری طرف ہماری کوششیں کیا ہیں. ہمیں ایک نیا نعرہ مل گیا. ہم نے کہا بھائی یہ اتنی چھوٹی بات نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کا قانون تم نے پاس کیا ہے. 1980 زکوٰۃ کا قانون پاس ہو گیا. وہی جو نظام مصطفیٰ بنا رہے تھے، شریعت بل نافذ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ سے شروع میں اتنا متاثر نہیں ہے، سعودی عربیہ سے آخر میں متاثر ہو رہا ہے. یہ پہلے یہاں پر حنفی نظام ہی نافذ ہو رہا تھا، پاکستان کے اندر اکثریت حنفی تھی، اکثریت حنفی ہے ابھی بھی. آپ کا پاکستان بریلوی مذہب، حنفی مذہب جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اکثریت ابھی بھی اسی ماننے والی ہے. دیوبند بھی ہوگا لیکن وہ حنفی ہوگا. یہ بات ہماری جماعت اسلامی، جماعت اسلامی دیوبند ہے لیکن اگر فقہی اعتبار سے پوچھیں حنفی ہیں. تو حنفیت پہلے سے ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا بھائی اس کو بھی ختم کرنا ہے، اس حنفیت کو ایسے ایسا وہابیت میں تبدیل کرنا ہے. یہ کام شروع ہوا، لیکن شروع میں ضیاء الحق جب اس نے ہاتھ رکھا ہے کسی نواز شریف پہ، اور پھر انہوں نے ہاتھ رکھا طاہر القادری پہ. طاہر القادری ان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک شخصیت ہے جو مسجد کے اندر ایک پیش امام ہے. اس کو باقاعدہ تراشا گیا باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر وہی ماڈل ٹاؤن کے اندر اپنے قریب لایا نواز شریف ضیاء الحق کے کہنے پہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر وہ شرعی قوانین جو بعد میں نافذ ہونے ہیں اس کے لیے اس کو باقاعدہ طاہر القادری کو بڑا کیا گیا، بہت بڑا کیا. جب اس کے اوپر پورا گورنمنٹ کا سرمایہ لگا ہوا ہے، اگر آج اتنی بڑی شخصیت، اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر ہے، اتنا فلاں ہے، اس کے صرف اعتکاف کے اندر 10,000 لوگ شامل ہوتے ہیں. جو ماڈل ٹاؤن کا اعتکاف ہے سالانہ 10 روز ماہ رمضان میں، اس میں 10,000 لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے وہ 10,000 لوگوں کا اعتکاف، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی شخصیت بنائے گا. یہ پہلے اس کو بنا رہے تھے، اس کے بعد پھر جب دیکھا نا کہ نہیں یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو شیعہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو، تو ضیاء الحق کو اس نے لپیٹ دیا. الحمدللہ وہ قانون جو اس نے ہمارے خلاف بنایا تھا، ہم نے قربانی دی. ایک نوجوان شیعہ شہید ہوتے ہیں، یعنی محمد حسین شاد، جو کہ شورکوٹ کے رہنے والے ہیں، چند سے تھوڑا نیچے جائیں کبیر والا سے اوپر آئیں تو علاقہ بنتا ہے شورکوٹ. اس شورکوٹ کا رہنے والا ایک نوجوان ہے، اس نے جو ہے وہ لبیک کہا مفتی جعفر صاحب کے کہنے پہ، اور ہم نے پہلے قربانی دی. لیکن خون کا نتیجہ نکلا کہ وہ قانون کے جو ہمارے خلاف بنا تھا، وہ شریعت بل کے ذریعے سے یا نظام مستقبلی کے ذریعے سے جو پہلا نظام نافذ کیا تھا، پہلا قانون نافذ کیا تھا، وہ ختم کرنا پڑا اس کو. ہم نے اس 6 جولائی کی یاد منانا شروع کر دی. واقعہ 1980 کا ہے، ہم نے 81 میں منائی، ہم نے 82 منائی، 83 منائی، 84 منائی. 84 میں پھر یہاں پر مفتی جعفر صاحب کی رحلت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اپنی نئی قیادت کی تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ نئی قیادت کس کو ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہاں پر شہید عارف حسین الحسینی، کہ جو زمانے میں صرف ایک عارف حسین کے نام سے معروف تھا، عارف حسین پراچناری کہا کرتے تھے، یعنی عارف حسین پاراچنار ایک جوان تھے، آپ کو پتا ہے 42 ایئرز بس زندگی کی ہے، 42 سال کی عمر میں شہید دنیا سے چلے گئے، 42 سال کی عمر میں، 4 سال انہوں نے پاکستان کی قیادت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عمر 38 تھی جب انہوں نے قیادت لی ہے، لیکن جب یہ مفتی جعفر صاحب کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اس وقت 34 سال تھے، 34 سال ان کی عمر تھی، تو اس وقت 34 سال کی عمر میں جب لوگوں نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ 1980 کے اندر کس طرح سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، وہ جو شخصیت اس زمانے میں قیادت تھی شیخ رجب علی کے نام سے پارا چنار کی، یہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے، کیونکہ وہ بزرگ ہو رہے تھے، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، یہ ابھی تازہ تازہ ان سے پلٹ کر آئے ہیں، ان کو نجف سے نکالا گیا ہے، شہید حسینی کو نجف سے نکال دیا گیا، اس سزا دی گئی کہ تم نے خمینی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اب تمہیں زمینی جانے نہیں دیں گے، تم پر شاہ مشکلات کھڑی کرے گا، فلاں کرے گا، یہ نجف چھوڑ دیا انہوں نے، کچھ عرصہ کمبے رہے کمب بھی چھوڑ دیا، اور ان کا اپنے ملک میں آ کے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کرنی ہے، اس زمانے پارا چنار کے اوپر آئے دن افغانستان سے حملے ہوتے رہتے تھے، آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے، کیونکہ افغانستان کی نسبت پارا چنار، ان شاء اللہ آپ سب نے دیکھا، نہیں دیکھا تو خدا آپ کو پارا چنار کی زیارت بھی کرائے اور شہید حسینی کی قبر کی زیارت کرائے آپ کو ان شاء اللہ، یعنی جہاں سارے امامزادوں کو خواہش رکھتے ہیں ایران راؤ جا کے زیارت کریں، وہاں یہ بہت بڑا امامزادہ آپ کے یہاں موجود ہے جس کی زیارت آپ کو بہت فائدہ دے گی، پارا چنار جب تک حالات صحیح جانا چاہیے، تو یہ پارا چنار کی سرزمین کیونکہ اتنی بلندی پر سطح زمین سے اگر آپ دیکھیں پارا چنار اور اتنی سطحی زمین ہے کہ جہاں جہاز یعنی باقاعدہ بہت بڑا رن وے بن سکتا ہو، یہ دو جگہیں ہیں پاکستان میں شیعوں کے پاس، ایک پارا چنار اور ایک دیوسائی، وہ دیوسائی جو بلتستان کے اوپر ایک سرزمین بنتی ہے کہ جہاں پر انگریزوں کی نگاہیں ہیں کہ اگر یہ جگہ مل جائے ہم کو تو ایسی خوبصورت جگہ تو کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ آسمان سے اتنی بلندی پر ہو، اتنے خوبصورت چشمے ہوں، اتنی فلیٹ زمین ہو جہاں باقاعدہ بہت بھاری ایئرپورٹ بن سکے اور پھر پھل بھی پائے جاتے ہوں، سبزی بھی اگائی جا سکتی ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پہاڑوں میں اور بھی اچھے خوبصورت مقامات ہوں لیکن ہر سبزی اگتی ہو ہر پھل اگتا ہو ایسا نہیں ہوتا، تو وہ ہر وقت اس پہ نگاہیں لگا کے رکھتا تھا، اس لیے جب شہید حسینی آئے ہیں، لفظوں میں بھی شہید ٹھیک نہیں ہے، عارف حسین حسینی صاحب آئے ہیں تو اس وقت یہ سارا کا سارا علاقہ ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتا تھا، افغانستان کی طرف سے حملے یہ آئے تھے اپنے علاقے کو آزاد کروانے کے لیے اور کئی مرتبہ جیل بھی جا چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ مفتی جعفر صاحب کی آواز پہ لبیک کہہ کے 1980 میں آتے اسلام آباد، بھیجے جاتے اسلام آباد شیخ رجب علی صاحب کی جگہ پہ، تو یہ اس وقت اس سے پہلے جیل جا چکے تھے، اس سے پہلے کی تحریکیں چلا چکے تھے، یہ پارا چنار کی ایک معروف مقبول شخصیت تھے، جیسے طرح سے طالب جوہری صاحب اردو زبان میں کافی عرصے تک ہمارے رشید ترابی کے بعد یا عقیل ترابی کے بعد، جس طرح سے ان دو شخصیت کے بعد طالب جوہری ہمارے لوکل میڈیا پر محرم کی مجلس پڑھتے ہیں 9-10 محرم یا محرم کی، اس طرح سے پشتو زبان میں شہید حسینی مجلسیں پڑھا کرتے تھے وہاں، اس وقت پشتو زبان کے اندر، یعنی لوکل میڈیا ٹی وی اور ریڈیو باقاعدہ ان کی تقاریر نشر کیا کرتا تھا، یعنی قیادت ایک شخصیت پہلے سے موجود، لیکن اردو زبان نہیں آتی تھی، یا فارسی آتی تھی یا پشتو آتی تھی یا عربی آتی تھی، اردو زبان نہیں آتی تھی، جب یہاں پر بھی آئے تو اردو نہیں آتی تھی، جب 80 میں آئے ہیں تو بہت ہی کم الفاظ بولا کرتے تھے اردو کے، اب یہ شخصیت جو ہے وہ اس زمانے میں ہم جب قیادت کا ایک بحران مفتی جعفر صاحب کی رحلت کے بعد وجود میں آتا ہے 1984، تو اس وقت ابھی چند ہفتے یا مہینے ایک آدھ دو مہینے لگ جاتے ہیں یہ سوچنے میں کہ کیا کرنا ہے، اور بہرحال سب کی نگاہیں جو ہیں وہ اس زمانے میں صفدر حسین نجفی صاحب کی طرف تھیں، مرحوم صفدر حسین نجفی ایک بہت بہت پائے کی مخلص شخصیت پاکستان کے اندر، جیسے ہم نے بڑا نام لیا مرزا حسین صدر فاضل کا، اس میں تیسرا نام جو لیا جا سکتا ہے وہ خود جو والد ہیں تقی شاہ صاحب کے، یعنی گلاب علی شاہ ایک بڑا نام تھا، ایک اور جو بڑا نام لیا جا سکتا ہے وہ ان کے پائے کے ہی لوگ ہیں، لیکن مفتی ہمارے ان کے بعد یار شاہ صاحب کا نام تھا، یعنی یار شاہ جو ہیں یہ جو ابھی حافظ ریاض صاحب ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، ابھی حافظ ریاض جان منتظر ہیں ان کے والد یار شاہ، یہ ایک بڑی شخصیت تھی، اس طرح امیر حسین نقوی جو ڈاکٹر محمد علی کے والد تھے وہ ایک بڑی شخصیت تھی، یعنی یہ بہت بڑی شخصیات پنجاب کے اندر موجود تھیں، بلکہ اگر آپ کریریں گے تو کفایت حسین صاحب آپ کو ایک بہت مفتی کفایت حسین صاحب کے نام سے ایک شخصیت ہے جو وہاں پر ہے کشمیر میں، لیکن وہ دو نمبر آدمی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، مفتی کفایت صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ ہوتے تھے ملتان میں، ایک بہت بڑی شخصیت تھی وہ بھی الحمد للہ، یعنی اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اب سب ان شخصیات کے اندر قیادت کو تلاش کر رہی تھی کہ کون بنے گا قائد اس پاکستان کا مفتی جعفر صاحب کے بعد، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا انسان علمی اعتبار سے، ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ سیاسی شخصیت نہیں تھے، سیاست کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک تفکر سیاست ہے اور ایک پریکٹیکل سیاست ہے، عملی سیاست ہے. مفتی جعفر صاحب کو اگر تفکر کے اعتبار سے کہیں تو وہ بلند شخصیت ہے فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، لیکن پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. پریکٹیکل وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ عمر کا تقاضا بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم اس طرح، لیکن بھائی کہ انہوں نے پھر بھی بہت پاکستان کے دورے کیے، پاکستان کو گھوما، شیعوں کو بیدار کیا، شیعوں کو متحد کیا، بڑا کام کیا. لیکن وہ یعنی اب ہمارے ڈیمانڈ امام خمینی کے بعد ہمارے علماء کی، ہمارے عوام کی، ہمارے انٹلیکچوئلس کی، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی اب ایک ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی کہ کوئی آئے ایسا کہ جو یعنی ہم جھلک دیکھیں جس میں شہید امام خمینی، یعنی اس طرح کی ایسا ایسا ہوپ کریٹ ہو گئی تھی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں تو اس طرح کی ایک توقعات بن گئی تھی اور وہ نیچرل تھا. دشمن کو ہم دیکھ رہے تھے، بھابھی کیا کر رہی ہیں، امریکہ کو ہم دیکھ رہے تھے کتنا محفوظ ہے ہمارے ملک میں، ہماری جو ضرورتیں ہم اس کو دیکھ رہے تھے، جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے تھے. تو اس بنیاد پر جب سب نے مل کے کہا کہ صفدر سنجی صاحب، آپ صفدر سنجی نے کہا کہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، صفدر سنجی صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید اتنے مدارس قائم کیے، گلی 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 تو صحیح نہیں ہے لیکن ہر بڑا شہر، اور کوشش کی ہر قصبہ، اگر گاؤں تک نہیں پہنچے تو ہر بڑا شہر، ہر قصبے انہوں نے مدارس بنائے، نماز جمعہ اتنے طالب علم بنا دیے کہ نماز جمعہ مختلف جگہوں پہ شروع ہو گئی، یعنی بہت بڑا انقلاب تھا وہ ہمارے صفدر حسین مرحوم صفدر حسین نجفی. اور صرف علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دولت مسائل جو امام کی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی یعنی یہ شخصیت ترجمہ کرتی ہے مولوی دولت مسائل، اور جو اہم کام ہے وہ خود آپ کے پاس جو قرآن اس وقت واحد جو بہت بڑی اچھا اور معیاری مفت لکھا ہوا ناصر مکرم شیرازی کا قرآن اور اس کی تفسیر اور ترجمہ، کیا نام ہے اس کا جی؟ تفسیر نمونہ، تفسیر نمونہ کی جو کتاب آپ کے پاس ہے اس وقت، ٹھیک ہے کہ سرپرستی آمانی کی دو چار اور مترجم کے ساتھ تھے لیکن یہ ان کا کارنامہ ہے کہ جو اتنی زیادہ جلدی ہیں آپ کے تفسیر نمونہ کے عنوان سے مفتی ہمارے ناصر مکرم شیرازی صاحب کا تفسیر ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، وہ ایک بڑا کام تھا. ابھی تک اس سطح کی تفسیر آپ کے یہاں یعنی لکھی تو گئی ہیں، خود میزان الحمدللہ تسنیم چل رہی ہے، میزان آ چکی ہے، اسی طرح سے جو کام محسن قرائتی صاحب کا تھا، لیکن پورا ترجمہ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اس زمانے میں اس شخصیت نے اتنا ضروری سمجھا کہ اتنا علمی خزانہ ترجمہ کیا ہے. تو سب کی نگاہیں ان کے اوپر تھیں، شہید کی شہادت مفتی جعفر صاحب کی رحلت ہو گئی ہے، اب سب تلاش کر رہے ہیں ان کے اندر اپنی قیادت کو، اور تقریباً انڈرسٹوڈ تھا کہ جو سطح کا مخلص انسان یہ ہے اس سطح کا ہمیں ملنا مشکل ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ فائدہ ہونا چاہیے. سب کی نگاہیں ان کے اوپر تھیں، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس موضوع کو موڑا، ان شاء اللہ میں کل یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. درود پڑھیں محمد والے. بات میری ختم ہو گئی ہے، اگر ایک دو سوالات ہیں تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان شاء اللہ جب میں یعنی یہ بات نقل کی انہوں نے کوئی 20 سال پہلے، اور وہ بات کر رہے ہیں اپنی بات نقل کرنے سے تقریباً بولی 25 سال پہلے، یعنی آج سے 45 یا 50 سال پہلے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بائے روڈ نجف کی طرف ایران سے ہو کے اور پاکستان سے ہو کے جایا کرتا تھا، تو اکثر اگر ماہ رمضان محرم میں اگر میں گزرا ہوں، ماہ محرم میں گزرا ہوں، تو دال بدین کا روڈ بند ہوا کرتا تھا عزاداری کے جلوسوں کی وجہ سے. 45 سال 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، دال بدین کا روڈ بند ہوا کرتا تھا عزاداری کے جلوس کی وجہ سے. شیخ فیاض صاحب نے بات نقل کی ہے، جن سے نقل کی ہے وہ زندہ ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا. بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ سندھ کی سرزمین کو دیکھتے ہیں نا، بہت زیادہ علم لگے ہیں، بلکہ شاید ہی کوئی گاؤں علاقہ ایسا ہے جہاں علم نہ لگا ہو، یوں کہیے آپ. ایسے ہی ماحول تھا اس، اور لوگوں کو اپنی تاریخ کا علم بھی تھا، یوں نہیں اپنی تاریخ پہ بہرا تھے، اپنی تاریخ کا علم بھی تھا انہیں. بلوچستان کے لوگوں کو بات پتا تھی کہ ہم لوگ حلب سے آئے ہیں، اشعار موجود ہیں، کیونکہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی نہیں، یعنی لکھی نثر کی صورت میں نہیں ہے، نظم کی صورت میں دوبارہ ان کی لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حلب سے آئے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، ہم نے انہی کے ساتھ ہجرت کی ہے، ہم یزید کے دشمن ہیں، یزید کے مخالف ہیں. یہ ان کے اشعار کے اندر موجود ہیں. آج بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو خالی جو ہے نا وہ ان کو دکھانا ہے، ان کو چیک کروانا ہے ان کے نظریات. یہ لوگ پلٹتے جاتے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان پہ، انہوں نے کیلنڈر نکالا ہوا ہے، آپ بھی اس کیلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کیلنڈر پہ انہوں نے کہا کہ صرف تاریخ ہے بلوچستان، بلوچی بڑے بلوچی لکھاریوں کی زبانی، یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی کتابوں کے حوالے، ان کے اشعار کے حوالے دے کے تاریخ کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی کیلنڈر پہ لکھی ہوئی ہے. اور اس میں ان کو زیادہ تر بلوچ قبائل کو حلب سے، وہ حلب گئے کہاں سے، کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ہو رہے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے، جو بلوچ اس وقت تو نہیں تھے، بلوچستان میں آنے کی وجہ سے بلوچ ہو گئے، کچھ مضبوط قبائل نے، بنی اسد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اپنے گھیرے میں اہل بیت کی اولادوں کو لے لیا تھا، اور ان کو بھی لے لے کے گھومتے تھے مختلف علاقوں میں حفاظت کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ حلب سے ہجرت کی اور پھر وہ آپ کے بلوچستان. یہ علاقہ سارا کا سارا آپ کا تھا. تین شخصیات آئی ہیں، تینوں کے نام بھی لوگوں کو معلوم ہے، کہ جنہوں نے سعودی عربیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تختہ الٹ دیا اس پورے علاقے کا، جو آج کوشش کر رہا ہے فضل الرحمان سندھ میں. فضل الرحمان جو سندھ میں کوشش کر رہا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں 1 لاکھ آدمی اگر وہ سکھر میں اپنے سیاسی جلسے میں جمع کر لیتا ہے، تو یہ تشیع کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چھوڑے پیپلز پارٹی کو، کسی اور آرگنائزیشن کی بات ہی نہ کریں، تشیع کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سکھر کے اندر فضل الرحمان اپنے سیاسی جلسے میں 1 لاکھ آدمی جمع کرتا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. اب وہ ویسے جیسے 10-10 کلومیٹر کے بعد پورے بلوچستان میں انہوں نے بچھا دیا سسٹم مدارس کا، ایسے ہی وہ اب سندھ میں بچھا رہے ہیں. یہاں پر تو پھر چلے ابھی وہ بات کرنے والے نہیں ہیں کہ کیا ایلیمنٹ ہے کیا بچ گئے، لیکن وہاں پر ہمارے پاس اصل بات جو ہے نا وہ تشہیروں کے پاس تبلیغ نظام نہ ہونا، یعنی بالکل ڈائریکٹ میں جا رہا ہوں اس ایشو کی طرف کے جو ماں کے ضرورت نہیں بیان کرنے کی، کہ آپ کے پاس تبلیغ نظام کا نہ ہونا. آپ نے یہ سمجھا تھا کہ کیونکہ ابھی ہماری آزادی چل رہی ہے، بس یہ خود بخود جو ہے نا سب کو کنورٹ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوا. آزاداری ایک ڈھال ہے، آزاداری ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، لیکن بھائی اس کے پیچھے پورا اہل بیت کے دین کو پھیلانے والا درسی نظام، تبلیغی نظام ہونا بہت ضروری ہے، جو بنیادیں جڑیں مضبوط کرتا ہے. ورنہ اگر ہم صرف ان کو دعاؤں پہ رکھیں گے، علم کے اوپر ہی رکھیں گے، تو پھر وہاں بھی جا کے بہت آسانی سے پڑھا لکھا ان کے بچوں کو کر کے اور فارغ کر دے گا ان کو، جیسے کر رہا ہے بلوچستان میں کر دیا، سندھ میں کر رہا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ بلوچستان اسی طرح کا تھا. اگر میں پورا شیعہ نہ کہوں تو محب اہل بیت ضرور کہوں گا، اور ابھی بھی بلوچستان جس کو آپ لوور بلوچستان یا سندھ سے رابطے کا جو بلوچستان ہے، جعفر آباد اور نصیر آباد، سب سے امپورٹنٹ بات اوپر جائیں تو سبی اور مچ، یہاں تک بڑی بات ہے، یہ اس طرف چلے جائیں تو گنداوا اور جھلمکسی، اس طرف چلے جائیں تو صحبت پور، یہ سارے علاقے جو پنجاب سے جا کے ایسے سمجھتے ہیں، یہ سارے علاقے ابھی بھی الحمدللہ اہل بیت کے محبین کے علاقے ہیں. میں نہیں کہہ رہا شیعوں کے علاقے ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. اگر آپ نے کوئی تبلیغ نظام باشعور لوگوں نے اگر ابھی بھی نہیں بنایا، تو پھر خدا نہ خواستہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا. جیسے کہ ہمیں خوزدار میں ہوا ہے، خوزدار جیسا ہمیں نوشتی میں ہوا ہے، جیسا ہمیں دال بدین میں ہوا ہے، اور جیسا ہمیں کوئٹہ میں ہوا ہے، اور جیسا ہمیں اوپر لورالائی اور اس طرح سے زیارت کے علاقوں میں ہوا ہے. یہ ہم اس کو اپر بلوچستان کہتے ہیں، لیکن جو لوور بلوچستان ہے یہ ابھی تک اگر آپ محنت کریں تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور لیکن میں کہہ رہا ہوں کس طرح کی تحریک چلی ہے وہاں پہ, دوبارہ سندھ میں چل رہی ہے انشاءاللہ, جہاں ہم لوگ شعور کے ساتھ اپنے اختلافات سے نکل کے اور ان موضوعات کے اوپر باشعور طب پر توجہ دے لے تو ہم بہت بڑی خدمت کریں گے. تشریح ہوگی درود پڑھا محمد والے. یہ جو نعرے آپ نے لگائے نا یہی سارے لگا کے یہ نعرے لگوائے گئے باقاعدہ. یعنی جاول اپنے پہلے حنفیت کو بہت سپورٹ کیے لیکن جب ضرورت پڑی افغانستان کے اندر جہاد میں ایک وہابی طبقے وجود میں لا کے آپریٹ کے ذریعے سے, تو پھر یہ نعرے جو نا جاول صاحب نے اپنے چاہنے والوں کے اور یہاں تک وہ کہتے ہیں مرد مومن مرد ہے جاول جاول کہ آہستہ آہستہ وہ اسلام کا نفاذ اور پھر وہ اسلامی دنیا کی لیڈرشپ اور پھر خلافت باقاعدہ خلافت کے خواب دیکھنے لگے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں. خلیفہ خلافت کے خواب دیکھ رہے تھے کہ مجھے تو مذہبی لیڈرشپ کیسے سے دنیا نے متعارف کروا دیا ہے, میرا بہت بڑا مقام ہو گیا ہے. تو میں ایسا جیسا بھی رجب الطیب اور دکان کے دماغ میں چیزیں آ رہی ہیں نا, بالکل ایسے جولب کے زمانے میں جولب کے دماغ میں آ گئی تھی. اور پاکستان کے اندر ایک گروہ نے حسن جو وہابیت جو دیوبندیت جو سلفیت کا چہرہ ہے ہمارے یہاں, جب ان لوگوں نے طاقت پکڑی ہے تو پھر انہوں نے اسی کو سب سے بڑا لیڈر مانا ہے, لیڈر سمجھا ہے اور اس کو یہاں پر پروپیگیٹ کیا ہے. لیکن اس سے زیادہ خبیث انسان ابھی تک اس پاکستان کو نہیں ملا, چاہے وہ ایوب ہو چاہے وہ یحییٰ ہو یا اس سے پہلے سکندر ہو. جتنا خطرناک یہ زہر اس وقت جو بیج بو کے گیا ہے, زہریلے بیج بو کے گیا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے زیادہ اب تک گندا انسان اس پاکستان میں. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ حقائق سب کو پتہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. بتائیں کیا ہو ان شاء اللہ کل جہاں سے بات ختم ہوئی شروع کریں گے درود پڑھ دے محمد والے محمد.
ان شاء اللہ شارٹ ٹائم 40 یا 45 کا کلاس بھی اسٹارٹ کریں.